کہ وہ اس کی شقاوت سعادت سے تبدیل ہو جائے اور ہمیشہ سعید رہے، کیونکہ ابتدان بعض وقت میں ظاہری سعادتیں ہوتی ہیں اور کبھی پھر انسان کو معلوم ہے صاحب قادیانی ہوئی، جیسے رنجیت ابھی کہا کتنا عمدہ شعر کہا اس نے،
ثابت ہونا تھا لیکن نمونہ تھا
حافظ حبیب اللہ، کون حافظ حبیب اللہ
کہہ رہا ابھی فون مطلب ایک معلوم سے کسی مجہول کا علم حاصل ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور انعام ہے. ابھی ایک دو حدیث پیش کرتا ہوں، اس کے بعد یہ میرا مقصد اس سے ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر ایک، یہ جس کو جامع صغیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے زمانے میں یعنی ایام اور لیالی میں دن اور رات میں کچھ رحمت کے جھونکے اور ہوائیں آتی ہیں. نفحات، نفحات کی جمع ہے نفحات، تو اس میں نفحات کی تفسیر جو کی شرح کی ہے محدثین نے اس حدیث کی، بعض بزرگوں نے اس کی شرح کی ہے جو ہندی اور اردو زبان کے اولیاء اللہ تھے کہ رحمت کے جھونکے آتے ہیں، کسی نے اس کی تعبیر کی نسیم کرم. اچھا، اب ملا علی قاری نے اس کی جو تعریف کی نفحات کی، تو انہوں نے اس سے مراد لیا کہ عالم غیر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیقات آتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو شرح کی اپنے الفاظ میں کہ التجلیات المقربات، وہ تجلی جو بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی. رحمۃ اللہ علیہ قاری نے اس کا ترجمہ کیا تھا نفحات یعنی جذبات، اللہ کی شان جذبات، جذبتن کی جمع جذبات، شان اجتماع الاستباء هو الجبی، استباء کیا چیز ہے جبیون، اور والجبی هو الجذب، اور جبیون کے معنی جذبن کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس بندے کو ہم چاہتے ہیں اپنی طرف جذب کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو استباء جبیون سے ہے، جبیون کے معنی جذبن کے ہیں. اسی کو لکھاری نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کر دیا نفحات کا، کہ نفحات بمعنی جذبات، یعنی جذبات الہیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی طرف کھینچنے کی رحمت کی ہوائیں. حکیم الامت نے اس کو اپنے الفاظ میں جو تعبیر فرمایا التجلیات المقربات، التشرف فی احادیث التصوف میں حضرت نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، التشرف فی احادیث التصوف کے اندر کہ التجلیات المقربات، وہ تجلیات الہیہ جن کا نزول اگر ہو جائے اور ظہور ہو جائے کسی بندے پر تو بندہ اللہ سری ہو جاتا ہے. برا سب یہ وہی شان استباء کی عنوانات مختلف ہیں، مفہوم سب کا ایک ہی ہے. تو اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اتنی زبردست میگنیٹ اور طاقت ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی مخلوق کسی کو جذب کرے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے اس کے جذب کا، تو حق تعالیٰ کی قوت اتنی غیر محدود طاقتوں سے اللہ اپنے بندے کو جذب کر فرماتے ہیں کہ سارے عالم کی محدود طاقتیں اس کے سامنے عاجز درماندہ اور مغلوب ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ حکم الامت فرماتے تھے کہ جتنے سالکین مادم سلوک سے وہ منحرف ہو کر اور ضلالت میں مبتلا ہو گئے یہ سب غیر مجذوب تھے، اور جو سالک بھی تھے اور مجذوب بھی تھے اللہ نے ان کو جذب کا ارادہ فرمایا تھا، کوئی مجذوب مرتد یا گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرماتے ہیں وہ غیر محدود طاقتات ہے اور غیر محدود طاقتوں سے جذب فرماتے ہیں. اور ہماری جتنی گمراہیاں ہیں چاہے ہماری ہی نفس کی ہو یا ہماری ابلیس کی ہو، خود اپنے نفس کی ہو یا سارے عالم کی گمراہ کن طاقتیں ہیں، یہ سب محدود قوتوں سے ہمیں کھینچتی ہیں. لہذا غیر محدود اور محدود کا جب تقابل ہوگا تو غلبہ ہوگا غیر محدود. اب یہ ایک حدیث، اچھا، اور اس کے لیے حکم آیا کہ تم اس کو تلاش کرو، اس کو تلاش کرو، فتح اور رسول رہا اس کو تلاش کرو، اگر تم پا گئے فلاں تشخون ابادا ابدا تم کبھی شقی نہیں ہو سکتے ہو، ابدا کی قید ہے ابدا، دائمن تم شقی نہیں رہ سکتے یعنی دائمن سعید رہو گے. اب ایک حدیث کا یہ مضمون ثابت ہو گیا. اب اس کے مجھے بہت دن سے تلاش تھی کہ یہ کیسے تلاش کیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمانہ تو بیان کر دیا ایام الیالی دہر، لیکن اس کا مکان کہاں ہے، زمانہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، اور زمانہ ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، لیکن کس جگہ پر ہم جائیں، کیونکہ بغیر زمان اور مکان دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. مسئلہ حج کے لیے زمانہ بھی ہے اور مکان عرفات کا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ خالی زمانے سے تکمیل پا جائے، جیسے رمضان کا روزہ، اور جیسے کہ یعنی منا، عرفہ، مزدلفہ وغیرہ جائے اور عرفات میں نہ جائے. تو ایسی عشق کے لیے مکان کون سا ہے کہ جہاں یہ ہوائیں ملتی ہیں. تو بخاری شریف کی یہ روایت کہ اہل اللہ کی مجالست جو ہے، اہل اللہ کی مجالست پر اللہ نے ان کا مقام بیان فرمایا کہ ہم الجلسا، یہ ایسے جلیس و ساتھی ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے. ہم الجلسا لا عشقہ بہم جلیس ہوں، ان کا جلیس کبھی شکی نہیں رہ سکتا. تو معلوم ہوا کہ زمانہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا، مکان دوسری حدیث میں بیان کیا گیا. دو معلوم کو ملا کر اب وہ تیسری بات نکل آئی کہ یہ ہوائیں ملتی ہیں اہل اللہ کے پاس. نہ یعنی شقاوت کو سعادت سے تبدیل کرنے والی ہوائیں اہل اللہ کے پاس چلتی ہیں، جہاں وہ سجدے کرتے ہیں، جہاں عبادت کرتے ہیں، جہاں ذکر کرتے ہیں، وہی خانقاہیں جہاں ان کے آہ نالے نکلتے ہیں. نہ اور جہاں جو جتنا زیادہ اپنے قلب کے آرزو کو شکست و ریخت کرتا ہے، اس کی تجلی پر، اس کے قلب پر تجلی بھی قوی وارد ہوتی ہے. بعض لوگوں میں مادہ، مثلا کسی میں غصہ زیادہ ہے، وہ غصے کو روک رہا ہے، کسی میں شہوت کا غلبہ، وہ ہر وقت اس کو روک رہا ہے. تو جو مجاہدات سے زیادہ عبور کرتا ہے، وہ ہر وقت اس پر تجلیات خاصہ کا ورود ہوتا ہے. کی گزر کردند ہر دم عارفاں زانند ہر دم آمینوں، عارفین ہر وقت آمنے میں کیوں ہیں؟ کی گزر کردند از دریائے خون، دریائے خون سے عبور کرتے ہیں، مراد اس سے مجاہدات. اور مجاہدے کی چار قسم کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. نمبر ایک، اختار مشقت کو اختیار کرتے ہیں. والذین جاہدوا، یعنی اختار المشقت فی ابتغاء مرضاتنا، مشقت کو اٹھاتے ہیں، تکلیف کو ہماری رضا کی نہیں. واختار المشقت فی نصرت دیننا، اور کبھار دین کے پھیلانے اور نصرت میں بھی مشقت اختیار کرتے ہیں. واختار المشقت فی امتثال اوامرنا، اور ہمارے احکام کے امتثال و بجا لانے میں بھی مشقت اٹھاتے ہیں. واختار المشقت فی الانتہاء مناہینا، ہماری منع کی ہوئی باتوں سے رکنے میں بھی غم و مشقت اٹھاتے ہیں. تو ان کو لنا دیا میں ہم سبلنا ملتا ہے، یعنی سبل السیر الینا بھی ہم ان کو دیتے ہیں، اور سبل الوصول الی جنابنا بھی دیتے ہیں. سبل السیر الینا، سیر اللہ، سبل السیر الینا بھی دیتے ہیں ان کو ہم، اور سبل الوصول الی جنابنا اپنی بارگاہ میں وصول بھی عطا کرتے ہیں ان کو. اور وصل سمداد قرب خاص ہے، وصل ارا محالمی گوئن، قرب ارا وسالمی گوئن. تو یہ اتنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت ہو، اور ساتھ ساتھ یہ مجاہدہ بھی کرتا ہے، کیونکہ اہل اللہ کی صحبت ہے لیکن مجاہدہ نہیں کرتا. تو جو ہوائیں ہمیں سعید بنانے والی ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے زہر آلود ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ سپاری پار گئے اور آکسیجن بہت صاف ستھری ہوا آ رہی ہے، مگر کوئی شخص کینسر کا مریض وہاں سگریٹ پی کر دھواں دے رہا ہے، کوئی آدمی ہپی پہنچ گیا کینسر کا مریض، ٹی بی کا مریض، وہ اپنے دھواں پھینک رہا ہے وہیں. تو جو وہ ہوائیں اپنی ذات کے اعتبار سے تو مفید تھیں، عارض کی بنا پر وہ زہر آلود ہو گئیں اور جراثیم آلود ہو گئے. تو اگر یہ شخص اہل اللہ کی خانقاہ میں بھی گناہوں سے نہیں بچتا اور اپنی بدپرہیزیاں بھی جاری رکھتا ہے، تو اس کو وہ سعادت کے وہ فیضان اس درجے کا حاصل نہیں ہوگا جیسا ملنا چاہیے، کیونکہ اپنی طرف سے اس کو غبار آلود کر رہا ہے. جیسے کہ پانی دریا سے صاف آ رہا ہے، ٹوٹی میں اس نے پیخانہ لگا دیا. اب آپ ظاہر بات، پانی پیے گا تو اس میں گو اس کا لگا ہوگا، اس میں بدبو لگی رہے گی. جیسے چاند دیکھا تھا اس عورت نے، تو کہا بہن کس چاند بڑا بدبودار ہے، حالانکہ اس کے پیخانے میں سلجھا کرایا تھا، وہ اس کی پیخانہ اس کے لگ گیا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان جرا خاکان جو مجنو کنت، یعنی شہوات کے ساتھ بھی اللہ کے نام سے فائدہ پہنچتا ہے اور مجنو کر دیتا ہے، اور صاف گرباشد ندانم چوں کنت. اچھا، بعض بندوں کو جلد تقوی کا مقام مل جاتا ہے، بعضوں کو آخر ان تک کشمکش کی زندگی گزارنی پڑتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کسی کو کوڑھ اگر ہو جائے تو کیا خودکشی کر لیتا ہے؟ حالانکہ اچھا نہیں ہوتا، سارے اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کوڑھ اچھا نہیں ہوتا، لیکن خودکشی تو نہیں کرتا. لہذا اگر تمہیں کوئی باطنی کوڑھ ہو گیا ہے، اس مرض سے تمہیں نجات نہیں مل رہی ہے، تم اللہ کا نام لیتے رہو، دوا پیتے رہو، تمہارا کام اتنا ہی ہے. مرتے وقت میں اللہ تعالیٰ تمام تعلقات پر اپنا تعلق غالب کر کے تمہیں اٹھا لیں گے، سلسلے کی برکت سے، اہل اللہ کی برکت سے، ہے نا. اچھا، بعض لوگوں کو اس لیے بھی کچھ بلا اور اطلاع مرض روحانی دے دیتے ہیں یعنی وہ مرض روحانی تو خود ان کا اپنا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ شفا میں اس کے دعاؤں کے باوجود, اس کی دعاؤں کے باوجود شفا میں تاخیر فرما دیتے ہیں. کچھ تو اس کی زیادہ تر تو اس کی طرف سے ہوتی ہے, یہ بد پرہیزی کر کے اپنے مرض کو بہا لیتا ہے. جیسے خارش میں بجائے دوائے صافی پینے کے وہ کھجلا کھجلا کر کے اپنا خون اور زیادہ پھیلا رہا ہے, اس کے جراثیم کو بہا رہا ہے. لیکن اگر کسی کا مرض اہتمام کامل کے باوجود نہیں جاتا ہے, تو پھر وہ شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت میں اس کو ہر وقت میں اس کو مکش کا ایک مجاہدہ صاحب تجلیات کرتا ہے, کیونکہ ہر وقت اس کو کش ہے, ہر وقت اس کو کش ہے. رشیدن مصدر کی گردان ہو رہی ہے, لیکن یہ مکش میں رہتا کہ نہیں ہم ہرگز نہیں کریں گے ایسا گناہ, تو کشمکش کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ ہر وقت قرب خاص عطا کرتے ہیں. اسی بہانے سے وہ باخدا رہتا ہے, یعنی جس کشتی کا یہ ناخدا ہے, جس کشتی کا انسان ناخدا ہو اور وہ کشتی طوفانوں میں دور دور لہریں نظر آتی ہوں, تو یہ ہر وقت یہ ناخدا کیا کہے گا, یا خدا. ناخدا اصل میں خدائے ناؤ تھا, اضافت مخلوقی ہے, اس میں لغت کی تحریر کر سکتا ہوں. خدائے ناؤ کشتی کا مالک چلانے والا, تو اگر یہ ہر وقت اس کو خطرہ ہے کہ کہیں اب مجھ سے گناہ نہ ہو جائے, کہیں اب مجھ سے گناہ نہ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ سے روتا رہے گا ہر وقت, بس گریہ افزاری کرتا رہے گا, خود بھی نہیں آئے گا, نہیں گاہ افزاری کا سلسلہ بھی رہے گا, گریہ افزاری بھی رہے گا, اپنے کو جانوروں سے سور کتے سے برتر سمجھتا رہے گا. لہذا یہ اپنی کشتی کو چلائے جاؤ طوفانوں میں, اور یا خدا کہتے رہو,
مطمئن ہو,
یا خدا کہتے رہو, انشاءاللہ ڈوبے گی نہیں, وہ معلوم ایسے ہی ہوگا کہ اب ڈوبے, کیونکہ اگر ایسا نہ معلوم ہو تو یا خدا بھی نہ نکلے, لیکن ڈوبے گی نہیں انشاءاللہ. سمجھے بھائی, بس اب اللہ تعالیٰ سے یہ دونوں حدیثیں ملا کر معلوم ہوا کہ اللہ اہل اللہ کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے. اور ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے لیے جہاں دو تین آدمی بیٹھ جاتے ہیں آسمان ان لوگوں پر رش کرتا ہے, یک دو نفس بہر خدا بے نشینن. جس زمین پر اللہ کے لیے کچھ بندے بیٹھ جائیں تو آسمان ان لوگوں پر رش کرتا ہے. یہ بیچ میں ہمارے صرف دیکھیے, یہ کوئی بنگال کا ہے, کوئی پنجاب کا ہے, یہاں کوئی حیدرآباد دکن کا ہے, کوئی کہیں کا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو خانقاہ میں مختلف چڑیا جمع ہو جاتی ہیں, دانا سب کا ایک ہے, چڑیا تو مختلف ہے, حالانکہ عام طریقے سے ہر چڑیا کی غذا الگ ہوتی ہے, لیکن اللہ والی چڑیوں کی غذا سب کی ذکر اللہ ہے, چاہے وہ کسی ضلع سے ہوں, کالی ہوں, پیلی ہوں, گورے ہوں, سفید ہوں, کالے ہوں, اور کسی ضلع سب اللہ کی یاد ایک ہی غذا ہے. سبحان اللہ, ایک کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جمع فرما دیتے ہیں اپنے عاشقوں کو, اور یہاں رقابت بھی نہیں ہوتی, ان میں رقابت بھی نہیں ہوتی. چانچہ اس پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر ہے کہ یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اس شاخ میں, عشق مولا ہے مگر اس تہمت بس سے بری. اور یہ انسان کوشش اس بات کی کرے کہ اپنے اللہ پر مر مٹے, جان دینے کی یعنی سستی بزدلی نہ آنے پائے. دیکھیے اب مولانا شاہ محمد احمد صاحب کو بس ایک شعر سناتا ہوں جو پوری تقریر کا حاصل ہے, کہ سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی. گلشن اقبال میں سنیے شعر, تب گلشن دل میں بہار آئی, یعنی اللہ کے نام پر مرنا اور جینا سیکھے, اور یہی اہل اللہ کے سکھاتے ہیں. چلو کیسی کیسی مثالیں حضرت نے دے دی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. میری اس گزارش اس درس بخاری کی ایک حدیث بیان ہوئی, ایک حدیث جلال الدین علامہ جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر سے بیان ہوئی, حکیم الامت کے ملا علی قاری کے زبانوں سے اس کی شرح بیان ہوئی. اللہ اس کو قبول فرما, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول اور محبوب الفاظ نبوت کے صدقے میں ہمارے قلوب کو منور فرما, اور بدون استحقاق تزکیے کی دولت نصیب فرما دے. یا اللہ دست کرم بڑھائیے اور ہم سب کو تزکیہ عطا فرمائیے, اور ہماری کشتی کو ہمارے حوالے نہ فرمائیے کہ طوفانوں میں ہم ڈوب جائیں گے. آپ اپنے دست کرم سے اس کا ہماری ایمان کی کشتیوں کی حفاظت اور سلامتی فرمائیے, اور خوش سلامت ماں مساحل بازبر, اے اللہ ساحل حیات تک, ساحل ایمان تک, ساحل آخرت تک ہماری کشتی کو سلامتی سے پہنچا دیجیے, خوش سلامت ماں بساحل بازبر، اے رسیدہ دست تو در بہروبر، آپ کا دست مبارک سمندر میں بھی ہے خشکی میں بھی ہے، ہم جہاں بھی ہوں آپ کا دست حفاظت وہاں موجود ہے، اس لیے آپ ہم کو ہمارے نفوس کے حوالے نہ فرمائیے اور ہماری آبرو کو ہے، مومن کی آبرو اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والی حیات، صاحب نسبت حیات، تقوی والی حیات، تزکیہ نفس والی حیات، اولیاء صدیقین کی حیات سے نواز فرما دیجیے. واخر دعوانا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور رحمت کی جستگیری جو ہے وہی اہل اللہ کی صحبتوں سے، ان کی سفارشات، ان کے وسائل ہوتے ہیں. بعض وقت میں ایئرپورٹ پر معمولی سا ہے کہ اس کا امیگریشن کا آدمی دوست ہوتا ہے، دنا دن لیے چلا جاتا ہے جلدی جلدی سے. تو جیسے دنیا میں ہماری یہ وسائل ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ رکھے وہاں. اس لیے ہمارے سلسلے میں آخری دعا بیت کرتے ہوئے سکھائی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے سلسلے کے چاروں سلسلوں کے بزرگان دین کو میدان محشر میں اور جنت میں ہم کو ان کے ساتھ اکٹھا فرمائیے. یہ بیت کے وقت ہمارے قابل ہوتے ہیں. آپ کتنے کبھی شامین کو اس نے عمل کر لیا اور اس کی وجہ سے وہ مقرر بخشا جائے گا. بہت سے مقرر بازی لوگوں نے کہا صاحب میں صلاح تقریر میں ایک وزیر صاحب نے بتلا رہا ہوں میں کرتا ہوں. اب میں حیران رہ گیا. اللہ تعالیٰ خوش. اب یہ دعا کر دیجیے، آپ ایک دعا کر دیجیے اس وقت، آپ سب لوگ دعا کر دو کہ اللہ مجھے عمرہ مقبول نصیب فرمائے اور اکرام کے ساتھ اور نہایت ہی خلوص اخلاص کے ساتھ اور خوب دینی خدمات کے ساتھ اور اللہ کی رحمتوں کے خیوز اور برکات اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انوار اور تجلیات کے ساتھ عمرہ نصیب فرمائے دونوں حرمین شریفین کے برکتوں سے اور وہاں کے رہنے والوں کی خدمت میں بھی اللہ دین اپنے دین کی کچھ گزارشات کا اختر کو سرب نصیب فرما، اس کے لیے حسن بیان بھی نصیب فرما. اس کے بعد ریونین کا سفر ان شاء اللہ ہمارا پہلا سفر ہے، نہایت ہی شاہانہ شاندار اکرام اور وہاں کے لوگوں کی دینی خدمات کے ساتھ. اس کے بعد پھر اللہ ہندوستان میں ہمارے سارے اقابر احباب ہیں، ان بزرگوں کے پاس بھی ہم کو راحت کے ساتھ، انتہائی آصفوں کے ساتھ، رات دن خوب دینی خدمات کے ساتھ بھی ہمارے اسفار کی تکمیل فرما اور اس کے لیے آسانی اور عشرت میں عشرت میں اللہ عشرت میں اور قاضی خدا بخش دو ساتھی اور بھی ہیں. اللہ ہم سب ساتھیوں کو آفیت کے ساتھ لے جائے، آپ کے ساتھ رکھے اور ہم سب کو اپنی رحمت سے تزکیہ نصیب فرما دے. اور ہمارے جتنے بھی جراثیم خبیثہ ہیں اللہ اپنی رحمت کی کوئی کیمیکل اور اپنی رحمت کے کوئی ذرات اس پر ایسے ڈال دیجیے کہ سارے اخلاق رزیلہ ہمارے اخلاق حمیدہ سے تبدیل ہو جائیں. اور آپ تو خالق ہیں سارے تمام ڈی ڈی پی کے، تو آپ یہ روحانی ہمارے جو ناسور ہیں اور روحانی جو ذرا ٹی وی اور کوڑ ہے، اس پر اپنی رحمت کی کوئی ذرات، اپنی رحمت کا کوئی عکس و تجلی ڈال دیجیے جس سے ہمارے اخلاق رزیلہ سب کے سب اخلاق حمیدہ سے تبدیل ہو جائیں. اور جو ہمارے اس وقت ساتھیوں میں خصوصاً یہ میرے دوست ہیں آئے ہوئے ہیں، اللہ عبدالعزیز نام ہے نا، اللہ عبدالعزیز کے اوہام، پریشانیاں، بیماریاں، جسمانی، روحانی سب دور فرما دیں. ہم نے سے ہر ایک کی حاجت کو پوری فرما دینا، اور سب سے بڑی حاجت ہے کہ آپ ہم کو مل جائیے. اجب سے ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن آپ کریم ہیں، کریم ہیں بدون استحقاق. آپ ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنا قرب عطا فرمائیے اور تزکیہ اپنے مرضی کے مطابق ہمیں خود بنا لیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق صاحبی اجمین برحمت گیا. مرا حسب مراد خیش گردا، سبحان اللہ، مرا حسب مراد خیش گردا، دلم ازنق سے باطل پاک فرما. مرا حسب مراد خیش گردا، سبحان اللہ. میری سرکار یہ مودی جی صاحب یہ بتائیے کہ آپ اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ ان کا میں تو اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہوں مگر وہ لوگ ہمیں بکا دیتے ہیں، ہمیں قبول نہیں کرتے. یہ اس کی زبان، یہ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا دل کسی کو قبول نہ کرے، یہ بہت خطرناک علامت ہے. لہذا دیکھیے یہ من امارات ولایتی، اللہ تعالیٰ کی دوستی کے علامات میں سے یہ ہیں، من امارات ولایتی ہی ان یدل اللہ مودتہ فی قلوب اولیائہ، اپنے اولیاء کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں فإن اللہ ينظر الى قلوب اولیائہ فی کل وقت، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب کو ہر وقت لطف و کرم سے دیکھتے ہیں، باللطف والکرم. فمن کانت محبتہ فی قلوبہم، جن کی محبت اللہ والوں کے دل میں ہوتی ہے تو ينظر اللہ الیہ باللطف والکرم، ان پر بھی نظر عنایت کی پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ قلب کا ایکسرے اللہ کے سامنے تو سب ایکسرے ہے، ایک ہی ذرے کی نظر آتا ہے اللہ میاں کو، اس کے دل میں کس کی کس کی محبت ہے. تو یہ دین کا بہت بڑی سنگ بنیاد ہے کہ اپنے بزرگوں سے انسان وابستہ رہے، یا اللہ تعالیٰ وہاں بھی ساتھ دے. ہمارے جب داخل ہوتا ہے سلسلے میں تو شیخ کہلاتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی میدان محشر میں اور جنت میں ان بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما، یہ الفاظ کہلایا جاتا ہے، یعنی میدان محشر میں اور جنت میں ہمارے چاروں سلسلوں کے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما جب انسان داخل سلسلہ ہوتا ہے. اور مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی نے ایک عجیب مثال بتائی کہ ریل کے ڈبے میں فرسٹ کلاس بھی ہوتے ہیں، تھرڈ والے بھی ہوتے ہیں، اور اسکول ڈیلے چونچا کرتا ہوا ڈبا بھی ہوتا ہے، مگر انجن اگر صحیح ہے تو پہنچاتا ہے سب، وہ ڈبے بھی تھرڈ کلاس والے پہنچ جاتے ہیں انہیں منزل پر، بشرطی اس کے ڈبوں کا یہ لوہا جو ہوتا ہے ایسا وہ لگاؤ، ڈھیلا ڈھالا ڈاؤ، ورنہ ڈبا کہیں ہوگا اور کہیں اترا کنیکشن. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ.
لاہور میں نے گھر کی حضرت کی غرض کی تھی، اور
جو انجن کی اس کو منزل تک نہ لے جا سکے صحیح منزل تک، تو وہ ڈبا بھی پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کو وہ اسٹیشن نظر نہیں آتے جو اصل مقصود کی اسٹیشن ہے. جیسے مثال کے طور پر لاہور جانا ہے، اب وہ آدمی کوئی غلط ٹرین پر بیٹھ گیا جو اس کو بلوچستان یا کہیں عراق اور افغانستان لے جا رہا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ کیا بات ہے، کھٹا نہیں آیا، ارے کوٹری بھی نہیں آئی، ارے حیدرآباد بھی نہیں آیا، یہ نواب شاہ بھی نہیں آیا، ٹنڈو آدم بھی نہیں آ رہا ہے، سکھر بھی نہیں آ رہا ہے، سارے اسٹیشن کو یاد کر رہا ہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی انجن ہمیں کہیں اور لے جا رہا ہے. یہ ہے وہ انجن جو کہ بغیر منجن رہتے ہیں. جو خود بخود اپنے خدرو پودے ہیں، خود ہی انجن بن گئے، پیٹ پیر بن گئے، خود خدرو پودے بھلا اس طرح سے کہیں. بہت بڑا کبر ہے خدا کو. اور ایسے لوگوں کو ساری دنیا گمراہ نظر آتی ہے. وہی کہتے ہیں آج تک دین کو کسی نے نہیں سمجھا 1400 برس کے اندر. یہ جب جملہ نکل جائے تو سمجھ لو یہ 14 یہ بالکل شاہراہ سے الگ ہو گیا، شاہپور ہائی وے سے الگ ہو. 1400 برس کے اندر جس پور ہائی وے سے اولیاء اللہ اور تابعین اور کتنے سب چلے، یہ گویا ایک الگ اپنی تحقیق بیان کر رہا ہے. جو میں نے سمجھا 1400 سال تک آج تک کسی نے نہیں سمجھا. یہی مودودی بھی کہتا تھا، جو میں نے سمجھا علماء نہیں سمجھا. 1400 برس تک قرآن کے مفہوم پوشیدہ تھے امت پر. یہی آج کل ایک پورا سرال بھی کہتا ہے، جس کا نام ڈاکٹر بھی رکھتا ہے، حالانکہ اس کی ڈاک میں اتر میں فاصلہ ہے، ڈاک اس کی کہیں ہے کر کہیں ہے. اللہ 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 اللہ. اجتماعی توبہ کی نمبر تو بعد میں آتا ہے. 13 سال تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے انفرادی توبہ پر محنت کی، یہاں تک کہ ہر صحابی مفقیب خالص حاصل لیے، ان پہ جہاد کی اسپیڈ پیدا ہوئی. یہ لوگ حکومت کو اتنے جائیدادیں بناتے ہیں اور کتنا نوٹ خسوٹ کرتے ہیں جن کو اجتماعی توبہ کی طرف بلا دیں. یہ کہیے کہ اس کا نام اجتماعی نوٹ خسوٹ ہے. اجتماعی مزیداری. کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ہوگی جو حق پر قائم ہوگی، وہ طائفہ گروہ ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جماعت ہے، تمہارے ساتھ تمہارا ہم عقیدہ کون ہے؟ ہمارے پاس تو الحمدللہ شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، ہمارے ساتھ شاہ مولانا گنگوہی ہیں، ہمارا قاسم نانوتھی ہیں، اکبر امت مولانا سعود الستانوی نور اللہ قدم نور اللہ مراقدم، یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا شیخ الحدیث صاحب ہیں، بڑے بڑے علماء جس شاہراہ پہ چلے الحمدللہ ہم لوگ ان سے وابستہ. یہ لوگ بتائیں مودودی جیسا کوئی اور ہے اس کا ہم عقیدہ؟ کسی کے چیلے بن جانا اور بات ہے، یہ تو مقام نبوت ہے صرف، کہ اس کے چیلے ہوں اس کا آمد کوئی نہ ہو. یہ مقام سے نبوت کے لیے خاص ہے کہ اس کا کوئی استاد یا آمد نہیں ہو. تو یہ لوگ کے در پردہ مدعی نبوت
سنت مانتے ہیں، پرستگار ہوتے ہیں، پرستگار ہوتے ہیں، ایسی
ہمیں دکھائیں کہ اور کتنے اسرار ہیں روئی زمین کا. روئے زمین پر کتنے، کیونکہ جماعت کا لفظ استعمال کیا گیا جب نبی نے، تو کم سے کم تین تو ہونے چاہیے، تین اسرار کا ہونا ضروری ہے اسی معیار کا، اسی درجے کا، کم سے کم ہے یہ سوال. بس ایک آدمی بڑا بن جاتا ہے جیسے مودودی باقی سب اس کے چیلے ہو، مجال نہیں اس کے خلاف کر سکے، وہ ان کی شخصیت پرستی کرے تو وہ خوش رہتے. اگر ہم اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ شخصیت پرست ہیں. مودودی کو کوئی برا کہہ دے تو ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں جماعت اسلامی والوں، اور صحابہ کو کوئی برا کہہ دے تو ان کے چہرے پر بشاشت آ جاتی. یہ کیا بات، تم شخصیت پرستی میں اتنے دور جا پہنچے مودودی کو پوجا کرنے والوں کہ صحابہ کی تم توہین برداشت کر لیتے ہو، مودودی کی توہین اگر کہہ دے یہ مودودی گمراہ تھا تو دیکھو جماعت اسلامی والے کا آنکھ کیسی لال پیلی دکھاتا ہے. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ جتنے مفسرین سب نے غلط سمجھا، جتنے علامہ علوسی اور بڑے بڑے تابعی کی تمام تفسیریں بیکار، جو سمجھا اسرار نے سمجھا، تو اسراری جتنے ہیں ہاں واہ واہ ہمارے شہر کیا تعریف کر دی. اور یہی دلیل ہندو گمراہی، یہ لوگ اپنی تعریف کروا رہے ہیں، اپنی پوجا کرا رہے ہیں اور شخصیت پرست کا علاج کر رہے ہیں، خود ٹائیفائڈ میں مبتلا ہے اور حیضہ ہوا ہے اور دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ شخصیت پرستی. اس سے بڑی شخصیت پرستی کیا ہے، تم اپنے سامنے 1400 برس کے کسی محدث اور امام کو خاطر نہیں لاتے ہو، کہتے جو میں نے تفسیر سمجھا ہے آج تک کسی نے نہیں سمجھا،
سوائے ان کی کتاب کے ہاتھ نہیں لگا
سوچ لو بس یہی حال
ہے. ایک صاحب ہیں
اس سے متاثر ہوں، جو لوگ پہلے ہی سے پکے ہیں ان کے سامنے بلا وجہ دوا جس کے پیٹ میں درد نہیں اس کو خامخواہ چورن کھلائے گا، بے ضرورت چورن بھی نہیں کھلانا چاہیے، لیکن جہاں کی پورا اسرار قسم کا درد پیٹ میں گھوم رہا ہو وہاں چورن جو ہے ضرور دینا چاہیے، انوار کا چورن انوار، جہاں جہاں درد اسرار ہو وہاں چورن انوار ضروری ہے. اتنی زیادہ اس کو فیض پہنچتا ہے، یہ خاص اصول کی بات ہے. جب شیخ کا رشتہ ڈھیلا ہوگا بس وہ ڈھیلا ہونا شروع ہو جائے گا. اہل اللہ سے رشتہ ڈھیلا ہوا اور یا اہل اللہ کے خدام سے تو پھر سمجھ لو وہ پھر آدمی ڈھیلا بننے لگتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ طبعی محبت ویسی نہ ہو، مگر عقلاً یہ ضرور سمجھے کہ دنیا میں ہم سے ہمارے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں. طبعی محبت تو غیر اختیاری چیز ہے، بعض لوگوں کو طبعی محبت نہیں ہوتی، بعضوں کو دونوں ہوتی، لیکن کم سے کم عقلاً، جیسے کسی کو طبعی محبت نہ معلوم ہو اللہ تعالیٰ کی لیکن عقلاً وہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کا حکم ہوگا تو میں جان دے دوں گا، بس کافی ایمان کے لیے. ایسی عقلی محبت بازوں کسی کو طبعی ہو جائے اور بات ہے، وہ تو اچھا ہی بھائی، لیکن عقلی محبت کافی، پھر روئے زمین پر ان سے بہتر ہماری تربیت کرنے والا کوئی نہیں. یہ عقیدہ واجب ہے مرید کے ذمہ. میرا عقیدہ شیخ ابرار الحق صاحب کے بارے میں یہی ہے کہ حضرت سے بڑھ کر ہمارے امراض کا اور ہمارے اصلاح کا اتنا بڑا فندہ اور جری اور نفس پر بالکل دکھتی رکھ پر ہاتھ اور کوئی رعایت کرنے والا نہیں، جہاں موقع ہوا لاکھ مرید بھرے ہوں سب کے سامنے حضرت فوراً طرف سے تبصرہ فرماتے ہیں، منع ہدایت فرما لیتے ہیں یہاں یہ کام مناسب. ہم دیکھو لاؤڈ اسپیکر میں استعمال کر رہا تھا جن نماز جمعہ میں، اور میرے پاس فتوی بھی تھے مولانا تقریب کے اور مفتی علی حسن صاحب کے، حضرت نے فرمایا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو چکا بڑے بڑے علماء کا تو اب ہائی کورٹ کے ججوں کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت نہیں فرمایا جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء نے اس کو منع کر دیا کہ یہ اچھا نہیں ہے صحابہ جیسی نماز کی نقل کرو، وہاں جیسے راون کی مثال بھی دیتے ہیں کہ 20-20 لاکھ کے مجمع ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے کام ہو رہا، تمہارے یہاں کون بڑا اتنا ہوا. زیادہ حضرت نے اصلاح فرما دی، کوئی رعایت نہیں کی. تو ایسا شیخ ہونا چاہیے، نہیں کہ وہ ڈاکٹر ایسا ہو جو مریض کے رعایت کر دے، مریض نے وہ انجیکشن نہ لگائیے، اچھا تم انجیکشن نہیں لگانا چاہ رہے تو اچھا مکسچر پی لو، کیا نہیں مکسچر بھی کڑوا ہے، اچھا پھر تم گڑ کھا لو. جو مریض کی ہر بات پر اپنی رائے بدلتا چلا جائے وہ ڈاکٹر نہیں، وہ تو اپنی فیس لینا چاہتا ہے، وہ خود غرض ہے. شیخ اصلی وہی ہے جو جس جیسی دوا ہو پیش کر دے، وہ حکیمانہ انداز سے پیش کرے، مشفقانہ طریقے سے، تاکہ ایک دم سے وحشت بھی نہ ہو کہ آدمی اس شیخ کو قصائی سمجھنے لگے. اس میں انداز اس مشفقانہ ضروری ہے، سمجھا نہیں، اس لیے کہ شفقت تو صحیح جگہ پر ہے، لیکن شفقت کے انداز میں شوگر کوٹڈ کونین ضرور دے، ورنہ ملیریا نہیں جائے گا، مگر شوگر کوٹڈ کرے اس کو بس الگ سے اتار دیں تو کونین جا کے اندر کام کرے گا، وہی شکر الگ ہو جائے گی، مگر پہلے ہی سے شکر الگ کر کے پیش کرے تو منہ بنائے گا، نکلا نہیں جائے گا، بھاگ جائے گا. بھائی صاحب کتنی دیر ہے ابھی؟
15 منٹ.
ہمیں پانی تو پلا دو اس میں.
اور یہ اس کی آپ لوگ کیا فکر اگر تم ساری سلطنت کی ساری دنیا کی بادشاہ اپنی سلطنت کی فدا کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ نہیں. لیکن تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارا مال اپنے لیے کہہ رہا ہوں. الحمدللہ میرا سب خانہ دوا خانہ میرے لیے میری میں اب تک اور میرا بیٹا کوئی تنخواہ یہاں سے نہیں ہم لوگ دیتے. اور جو ہم چارہ پلاتے ہیں وہ بھی ہمارے ہدایت سے چلتے ہیں. ہم ایک قومی سنتوں سے چارہ نہیں پلاتے. آپ کو شربت وغیرہ ابھی 2 بوتل ہدیہ آیا ہے تازہ تازہ ہمدرد والے سب مجھ سے. کوئی فرقان صاحب تو مریدی ہیں اور ڈاکٹر تو وہ جو ہیں حافظ تنزیل الرحمان جو ہیں عتیق الرحمان صاحب وہ بھی جب بھی آتے ہیں ماشاء اللہ. یہ سب اللہ کا شکر اللہ دیتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کاش کی آج اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کچھ بندے عطا کر دے جو ایسے ہوں جو اعزازی طور پر ہیں اس میں جان ہوتی. آپ سوچیے اگر مجھے امامت کی تنخواہ مل جائے اور جب میں بیٹھوں تو مجھے یہ خیال ہو کہ میں اس تقریر کی تنخواہ لیتا ہوں تو میرے آنسو بھی خشک ہو جائیں گے اور میرا درد بھی سب ختم ہو جائے گا. تو مجھے سامنے رکھ دے گا. اچھا یہ ہے آپ کے دماغ سب آہ نالے. یہ آہ نالوں کی قیمت جو مہینہ آپ نے یہ برکت اسی لیے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو اثر رکھا ہے وہ باقی کچھ اور. آپ دیکھیے مولانا رفیع عثمانی نے میرے شیخ کے انتقال کے بعد مجھے پیشکش کی کہ ابا کے مصورات رکھے ہوئے ہیں تمہارا قلم معرفت الہیہ میں دیکھ کر ہم لوگ نہایت ہی متاثر ہیں کہ معرفت الہیہ ابتدا تا انتہا میرے ہی قلم سے لکھی ہوئی ورنہ حضرت کا نام ہے اس میں میرا نام نہیں آیا. کچھ حاسدوں نے بھی اس میں محنت کی تھی کہ اس کا نام نہ لے پائے کہیں عزت نہ مل جائے اس کو. میں نے صبر کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ قبول کر لے وہ پھر رنگ لائے گی ہمارے آہن. آخر کار انہوں نے جب پیشکش کی تو میں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا میں جو بھی تنخواہ وغیرہ کا سب کچھ مطلب اس وقت ہمیں ضرورت بھی تھی. شاہ عبد القادر صاحب انتقال کے بعد ہم بالکل بے قسم ہوئی ہمارے پاس اس وقت یتیم ہو گئے. لیکن میں نے اس کو قبول نہیں کیا. میں نے کہا کہ میں نے معرفت الہیہ کا جو قلم ہے اس کی کوئی قیمت و تنخواہ نہیں. میرا قلم درد سے چلتا ہے پیسے سے نہیں چلتا. اگر 1 لاکھ روپیہ مہینہ بھی کوئی دے اس قلم میں جانی نہیں. مجھے جس سے محبت ہوتی ہے اس پر میں لکھ سکتا ہوں. امام ہے محبت. عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے اور کوئی محبوب کا ہر ایک ذرہ واجب الاحترام ہوتا ہے. مولانا شاہ محمد سامعین کوئی محبوب کا ہر ایک ذرہ واجب الاحترام ہوتا ہے. عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. دوستو اہل دوستو درد دل کی مسجد میں دوستو درد دل کی مسجد میں درد دل کا امام ہوتا ہے. یہ میرا شعر ہے. یہ میرا شعر ہے حضرت کے اسی وزن پر کہ دوستو درد دل کی مسجد میں درد دل کا امام ہوتا ہے.